لیکن بات جو میں کہہ رہا تھا اس کی تائید میں کہہ رہا ہوں. اولین و آخرین شریر میں اس میں جمع ہے. انہوں نے کہا کان من القہر کان اسی کافر ہیں جتوں ہی تو ہو رہا ہی کوئی نہیں. بھائیو آج دنیا اندھی ہو چکی ہے, انہیں روشنیاں دکھاؤ, شمیں جلاؤ, اندھیرے بہت گہرے ہیں. اور اندھیروں کو روشنی سے ہی دور کیا جاتا ہے. تو ساری اس وقت سارا کا سارا بوجھ آپ کے کندھوں پر. ایک تاجر کتنا کو لوگوں کو دین سکھا سکتا ہے, خالی ترغیب ہی دے سکتا ہے. ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, ایک زمیندار کیا کرتا ہے, خالی ترغیب ہی دے سکتا ہے. بھائی دین پہ چلو, دین کی سمجھ کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو اگر آپ ہی اپنی سطح میں کمزور ہو گئے اور آپ ہی چشمے سے پانی نہ بھر سکے, ایک اور آیت ذہن میں آ گئی, کیا ہے؟ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتملت سیل الزبد الرابیا. آسمان سے پانی اترا, اللہ نے اتارا وادیاں, فاحتملت سیل, وادیاں پانی اترا, ہر وادی اپنے اپنے ظرف کے ساتھ بھر گئی, ہر وادی اپنے اپنے ظرف کے مطابق بھر گئی. پھر وہ پانی آگے بڑھا, پانی بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا, کیا ہوا؟ اس میں گند اور کچرا اس کے اوپر آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا. پھر کیا ہوا؟ جب پانی نے اور زور لگایا, اما زبت فیذهب جفا, وہ سارا گند کچرا باہر چلا گیا. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, تو باقی صاف ستھرا پانی وہ وادی میں ٹھہر گیا. انزل من السماء ماء, پانی علم کا, علم کی بارش, یہاں علم کو بارش سے تشبیہ دی جا رہی ہے. فسالت اودیا, قلوب کو وادیوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. بے قدرہا, بے قدرہا سے اشارہ کیا جا رہا ہے وادیاں, کوئی چھوٹی کوئی بڑی کوئی وسیع, ایسے یہ اشارہ کیا جا رہا ہے وادیاں, دل کو وادیوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. وادیاں چھوٹی اور بڑی, قلوب چھوٹے اور بڑے, ظرف چھوٹے اور بڑے. فاحتمل السیل الزبد الرابیا, پھر ہر ایک ظرف اپنے وسعت کے اعتبار سے بھرا. گلاس بارش پوری ہو رہی, جس نے گلاس رکھا اس میں اس کے بقدر پانی, جس نے لوٹا رکھا اس میں اس کے بقدر پانی, جس نے ٹب رکھا اس میں اس کے بقدر پانی, جس نے کوئی بہت بڑا حوض بنا کے آگے کر دیا تو اس میں اس کے اندر اس کے بقدر پانی, جس نے گلاس اوندھا رکھ دیا ساری بارش ہوگی ایک قطرہ پانی اندر نہ گیا. انزل من السماء ماء, آسمان سے علم وحی کی بارش ہوئی. فسالت اودیۃ بقدرها, سیکھنے والوں نے اپنے دل کے برتن آگے کیے. کسی کا دل چھوٹا اس میں تھوڑا پانی آیا, کسی کا اس سے بڑا اس میں اس سے زیادہ, کسی کا اس سے بڑا اس سے زیادہ, کسی کا دل زمین آسمان کی وسعت سے بڑا اس میں اس کے بقدر پانی آیا. اس وادی میں گندگی اوپر آ گئی, صاف پانی نیچے رہا. پانی نے زور لگایا, گندگی کو باہر پھینک دیا, پاک پانی کو وہاں ٹھہرا دیا. لوگ پینے لگے, سیراب کرنے لگے, دلوں کے اندر کفر, شرک, شکوک, شبہات, معصیت, ہوائے نفس اور شیطنت, ان ساری گندگیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. آسمان سے وحی کا پانی اترا, اس نے وہ دلوں میں جا کر ٹپکنا شروع ہوا اور بقدر ظرف وہ بھرنا شروع ہوا. شرک باہر آیا, کفر باہر آیا, معصیت باہر آئی, نفسانیت باہر آئی, حرص باہر آیا, حوث باہر آئی, دنیا کی شہوتیں, لذتیں, رغبتیں, خواہشات یہ اوپر آتی گئیں اوپر آتی گئیں اوپر آتی گئیں. پھر اس پانی نے اور زور لگایا, سارے کفر کو, معصیت کو, کبائر کو, بدعات کو اور ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اور اندر دل کی وادی میں وحی کا صاف شفاف نیلگون پانی موجے مارنے لگا. پانی کو دیکھ کے میٹھا بھی ہو, صاف بھی ہو, شفاف بھی ہو, پھر جانور بھی آئے, پھر پرندے بھی آئے, پھر چوپائے بھی آئے, پھر اڑتے بھی آئے, دوڑتے ہوئے بھی آئے, رینگتے ہوئے بھی آئے, چلتے ہوئے بھی آئے. کوئی پینے لگا, کسی نے گھڑا بھرا, کسی نے جام بھرا, کسی نے مشیزہ بھرا, کسی نے گدھے پہ لادا, کسی نے اونٹ پہ لادا, کسی نے نالیاں بنا کر کھیتوں تک پہنچایا. چونکہ پانی شفاف تھا, چشمہ خوبصورت تھا, رنگ اس کا آسمانی اور نیلگوں تھا, گندگی اس سے نکل چکی تھی. میرے بھائیو, جب یہ علم ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا, ان سینوں میں تھا جو سینے وسیع تھے، جن کی وسعت زمین آسمان سے زیادہ تھی، جن کے اندر سے شرک و بدعات اور کفر اور معصیت اور ہوائے نفس کا اخراج ہو چکا تھا، جن کے سینوں میں سمندر کے نیلے پانی کی طرح یہ علم کا پانی موجے مارتا تھا، تو اس وقت وہ مرجع خلائق تھے، انسانیت ان کی طرف کشاں کشاں دوڑتی تھی، بھاگ بھاگ کے آتے تھے۔ ابو محمد بر بہاری رحمت اللہ علیہ کی مجلس سے حدیث میں انہیں چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، الحمدللہ، جواب میں سامعین کا مجمع، انہوں نے یرحمک اللہ کہا۔ یہ مجلس دریا کے کنارے تھی، آگے بادشاہ کا متقی باللہ عباسی خلیفہ کا زمانہ تھا، اس کے دربار میں گونج پہنچی یرحمک اللہ، تو سارے دربار کے شاہی محافظ کیا، خدام کیا، طباخ کیا، کنیزیں کیا، پکار اٹھی یرحمک اللہ، تو ایک شور ہوا۔ متقی باللہ، یہ زمانہ تھا تشویش کا، وہ ڈر گیا، کہنے کا پتہ کرو کہیں کوئی بغاوت تو میرے خلاف نہیں ہو گئی، یہ شور کیسا، یہ ہنگامہ کیسا۔ پتہ چلا ابو محمد کی چھینک کا کارنامہ ہے۔ جب پانی گہرا تھا، نیلگون تھا، شفاف تھا، میٹھا تھا، جب چشمہ بہتا تھا آبشار کی طرح، تو پینے والوں کی کمی نہیں تھی، بھرنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے خزاں میں آنکھ کھولی ہے، ہم نے بہار دیکھی نہیں، ہم اجڑے چمن کے مالی ہیں، ہم بھول گئے بہار کیا ہے، چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہمارے پاس حکایات رہ گئی ہیں، ہم نے بہار دیکھی نہیں، جس نے بہار نہ دیکھی ہو اسے کیا خبر کہ پھول کا کھلنا کیا ہوتا ہے، کلی کا مہکنا کیا ہوتا ہے، باد نسیم کیا ہوتی ہے، باد صبا کیا ہوتی ہے، اسے کیا خبر جس نے ہمیشہ ہوا کے تھپیڑوں کا سامنا کیا ہو، اور خزاں کی چھٹرتی ہوئی ہواؤں نے جس کا سینہ چیرا ہو، جس نے پتوں کو درختوں کو ہمیشہ ننگے دیکھا ہو، جس نے کبھی درختوں کو سبز پیرہن میں نہ دیکھا ہو، وہ سمجھتا ہے شاید یہی کچھ زندگی ہے، اسی سے سمجھوتا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، بہار آ سکتی ہے، دنیا اسباب کی دنیا ہے، آپ کو قربانیاں بڑھانی پڑیں، رواجی پڑھنا چھوڑو، جان لگاؤ۔ کروم العز ثم تنام لیلا یغوث البحر من طلب اللآلی، دیوانے بنو، بلکہ اللہ کا علماء سے مطالبہ ہے، ولیکن کونو ربانیین، ربانی بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ طریقہ کیا ہے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، طریقہ بھی بتایا، میری کتاب میں جان مارو، سکھاؤ بھی صحیح، خود پڑھو بھی صحیح، کیا بنو؟ ربانی۔ اے علماء خیر المدارس، اے علماء پاکستان و ہند، اے علماء عالم، اے علماء عرب و عجم، ربانی بن جاؤ، رب والے۔ یہ اللہ تعالی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا تقوی والے بن جاؤ، احسان والے بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ رب مصدر ہے، مربی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پالنے والے سے محبت فطری طور پر ہوا کرتی ہے، ایک اللہ سے محبت ہے عقلی، ایک ہے استراری۔ ہم سے مطالبہ عقلی محبت کا نہیں ہے، ہم سے مطالبہ استراری محبت کا ہے، جسے پرورش کرنے والے کی طرف دل کھینچتا ہے۔ اے علماء قرآن، تمہارا دل میری طرف کھینچے۔ عقلی طور پر ہر مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے، ہم سے مطالبہ استراری محبت کا ہے، وہ محبت جو بے قرار کر دے۔ مجنوں نے دیکھا، مجنوں نے ایک بے قرار کا قصہ سنا دو، مجنوں نے دیکھا، مجنوں کا نام تھا توبہ، میں کیا کرتا ہوں، نام تھا توبہ، کام کیا بے توبہ والا، لیکن کوئی برائی نہیں تھی, ویسے عشق تھا. اس نے کبوتر کو آتے دیکھا لیلا کی وادی کے اوپر سے آ رہا تھا. ارے بھائیو ہمارے دل مر چکے ہیں, عوام و خواص اس بیماری کا مبتلا ہیں, استثناء تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے. اس نے کبوتر کو آتے دیکھا تو اسی سے ہی بے قرار ہو کے کہنے لگا, حمامۃ بطن الوادیین ترنمی سقاک الغر الغوادی مطیرہا ابینی لنا ما زال ریشک ناعما ولا جلت فی خضراء غض نظیرها وکنت اذا ما زرت لیلا تبرقعت لقد رابنی الیوم منها سفورها. یہ آگے قصیدہ چلتا ہے, میں صرف اوپر کے دو شعر آپ کو بتانے لگا. کبوتر آیا لیلا کی وادی سے, کہنے لگا ارے خوش قسمت کبوتر, تو لیلا کو دیکھ کے آ رہا ہے, میں نے تو نہیں دیکھا, ذرا مجھے اس کا حال تو سنا نا. ٹھیک ہے یہ نہ کہنا, ذرا ترنم سے کہنا کیسے ہے, ذرا خوبصورت انداز میں حال سنانا اس کا. اللہ تجھے سفید بادلوں کا پانی پلائے, کالے بادل میں بارش تیز ہوتی ہے, وہ پرندے تو اسے پی نہیں سکتے, کہ سفید بادل کی بارش دھیمی ہوتی ہے, فور ہوتی ہے. اللہ تجھے سفید بادلوں کا پانی پلائے, ابینی لنا, دیکھنا مختصر کہانی نہ سنانا, ذرا لمبی کر کے سنانا. ما زال ریشک ناعما, اس کا ترجمہ جو میرے دل میں آتا نا وہ پنجابی کا زیادہ ٹھکتا, شاللہ شاللہ سدا جوانیاں مانے. ما زال ریشک ناعما, تیرے پر ہمیشہ ترو تازہ رہیں. ولا زلت فی خضراء غض نظیرها, اللہ کرے ان باغوں کی گھاس تو چرے جن میں کبھی خزاں آتی ہی نہیں. لے بھائی یہ دیوانہ ہو کبوتر سے باتیں کر رہا. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرٍ نِسَاءُ النَّوَائِحُ. شیر میں لیلا, اگلا شیر, كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. پھر لیلا, وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ. پھر لیلا, بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ. پھر, وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ تَسَلَّمَتْ علی ودونی جندل مصفائحو. پھر لیلا, ایک ایک بیت میں لیلا 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 کرتے کرتے دیوانہ ہو گیا. اگر کبھی لیلا میری, آخری شعر کا ترجمہ بتا رہا ہوں, اگر کبھی لیلا میری قبر پہ آئی اور میرے اوپر بڑی بڑی چٹانیں بھی ہوئیں اور اس نے مجھے سلام کیا, لسلمت تسلیم البشاشة اوزقا الیہا صدن من جانب القبر صائحو, یا تو میں خود اس کے سلام کروں گا یا میری طرف سے کوئی میرا نمائندہ سلام کرے گا. یہ حجاج کے زمانے میں تھی, حجاج کے زمانے ایک دن آئی حجاج کے پاس, اس نے حجاج کی تعریف کی. عراق, حجاج کہنے لگا جب سے میں عراق کا حاکم بنا ہوں کوئی شاعر میری ایسی تعریف نہیں کر سکا جو یہ عورت کر گئی. پھر ساتھیوں سے کہنے لگا جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا یہ وہ لیلہ ہے جس کی محبت میں توبہ مر گیا, ویسے اللہ کی راہ میں مرا تھا, جب دیکھا کہ میرا کام نہیں بنتا تو آخری شعر اس کو لکھ کے بھیجا, اس کے بعد اس نے اس پر ایک لفظ نہیں کہا. عفا اللہ عنہا هل ابیتن لیلتا من الدہر ولم یسر الی خیالها. اللہ تجھے معاف کرے, میری زندگی میں کوئی رات بھی ایسی نہیں آئے گی جو تیرے تصور کے بغیر گزرے. تو اس کا جواب لیلا نے اسے دیا تھا, وعنہ عفا ربی واحسن حالہ فعزت علینا حاجۃ لا ینالها. اللہ تجھے معاف کرے, تو ایسی چیز کا طلبگار ہوا جو میرے بس میں نہیں تھی, جس کا پورا کرنا ناممکن کی حد تک تھا, میرے بس میں نہیں تھا. یہ جب اس نے تعریف کی تو حجاج نے کہا بول کیا مانگتی؟ کہا نابغۃ الجعدی میرے لیے حلال کر دے. اس نے لیلا کی حجا میں شعر کہے تھے, کہا تیرے لیے حلال ہے. تو جب نابغا کو پتا چلا شاعر صاحب, تو یہ عراق سے بھاگا اور چلا گیا ترکستان. تو اس نے کہا وہ تو ترکستان چلا گیا. اس وقت قتادہ بن مسلم باہلی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں جہاد ہو رہا تھا. حجاج نے خط لکھ کر دیا کہ جب یہ لیلا آئے تو نابغا اس کے حوالے کر دو. تو قومس قومت سے گزری جہاں مجنو کی قبر تھی تو اس کا خاوند ساتھ تھا, اپنے خاوند سے کہنے لگی یہ وہ ہے توبۃ بن سما الخفاجی, خفاجی اب بھی مکے میں آباد ہیں خفاجی, تو کہا یہ وہ توبۃ الخفاجی ہے جس نے میرے بارے میں کہا تھا لو ان لیل الاخیلی تسلمت علی ودونی جندل وصفائح لسلمت تسلیم البشاشۃ او زقا الیھا صدن من جانب القبر صائح, کبھی لیلا نے میری قبر پہ آ کے سلام کیا تو جواب پائے گی. کہا یہ وہ ہے جس نے بارے میں یہ شعر کہا تھا. اس کا شعر پورا ہوا اور ایک چیخ کی آواز آئی, وہ اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہیں اونٹ سے گری اور مر گئی. یہ میں نے آپ کو جھونگے میں لیلا کا قصہ سنا دیا, میں تو ربانیین کی بات کر رہا تھا. ربانیین, اللہ کی طرف دل کھچے, بے قرار ہو کر, بے قرار ہو کر ہم اللہ کو چاہیں, اللہ تعالی کی محبت یہ ہم سے مطالبہ ہے. تو میرے عزیزو, آپ میں یہ حرارت ہوگی نا تو اوروں میں منتقل ہوگی. طریقہ کیا ہے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب, یہ کتاب ساری دنیا کو سکھاؤ جا کر. تو اللہ تعالیٰ نے کن کو سکھانا ہے وہ نہیں بتایا, تو لہذا مفعول ثانی عام ہو گیا, صرف طلبہ نہ رہے, صرف اولا نہ رہی, ثانیہ نہ رہی, ثالثہ نہ رہی, رابعہ نہ رہی, صرف دورے والے نہ رہے, بلکہ بما کنتم تعلمون الکتاب, کن کو؟ سر عالم. مفعول ثانی کا عدم ذکر اس کی عمومیت کے لیے. ساری دنیا کے مسلمان, ساری دنیا کے اہل کفر, جاؤ ان کو میری کتاب سکھاؤ اور خود بھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اسے پڑھو. بما کنتم تدرسون, تنہائیوں میں وقت نکالو, اس کے سامنے بیٹھو, بولے گی, بہت کچھ آوازیں سنو گے اس سے, لیکن ایسی آنکھ لاؤ جو حرام نہ دیکھے, ایسے کان لاؤ جو گانا نہ سنتے ہوں, جو کسی کی غیبت چغلی نہ سنتے ہوں, ایسی آنکھ لاؤ جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتے ہو. ان آنکھوں کے ساتھ اور ایسے کانوں کے ساتھ جب قرآن کھولو گے تو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ نور السماوات والارض, اس سے پہلے ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, قل للمؤمنات یغضن من ابصارہن. اس کا جو ربط علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے, جو نظروں کو جھکانا سیکھ جائے گا اللہ اس پر اپنے نور کو روشن کر دے گا, اس پر اللہ کا نور کھل جائے گا. جس کی نظر حرام دیکھنا چھوڑ دے گی اس کی آنکھیں کھل جائیں گی. جو اپنی بصارت کو جھکا لے گا اللہ اس کی بصیرت کو کھول دے گا. تو میرے عزیزو, سارے عالم کے انسانوں کو جا کر یہ پیغام سنانا, آپ سے زیادہ کوئی اس کام کا حقدار نہیں. تاجر تبلیغ میں پھرے اور عالم نہ پھرے, جو اس سے زیادہ حق رکھتا ہے, زیادہ سلیقہ رکھتا ہے, قرآن کا علم اپنے سینے میں رکھتا ہے تو زیادہ حقدار ہے اس کا. تو ہم سے مطالبہ ہے ربانی بنو, اللہ پر مٹ جانے والے, پناہ ہو جانے والے. اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لوگوں میں عام کرو. اب ہدایت تو نہیں سب کو پڑھائیں گے اور قدوری تو نہیں سب کو پڑھا سکتے, ہدایہ والی پاکیزہ زندگی کے اصول و آداب تو سب کو بتانے ہیں, صحاح تو نہیں ہم سب کو پڑھا سکتے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعارف کرانا تو ہمارے ذمہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. اور اللہ جزا دے محدثین کو جنہوں نے ایک ایک بات پر ہزار ہزار میل سفر کیے اور اس کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا, ان کے ہم پر احسان ہے. ابن مندہ رحمت اللہ علیہ, ہماری کتابوں میں بار بار ان کے حوالے آتے ہیں. یہ 20 برس کی عمر میں نیشا پور سے نکلے, نیشب محمد ابن اسحاق ان کا نام ہے, ابن مندہ کے نام سے مشہور ہیں. یہ 20 برس کی عمر میں تحصیل علم کے لیے نکلے اور کب واپس آئے؟ 65 برس کی عمر میں واپس آئے. کتنے سال پڑھے بھائی؟ 45 برس. آپ کتنے سال پڑھ رہے ہیں؟ 8 سال. اور جب واپس آئے تو 18 اونٹ ان کے پاس کتابوں کے تھے، ہر کتاب خود لکھی تھی اور ہر کتاب کے حافظ تھے۔ 65 برس کی عمر میں شادی کی، اللہ نے 4 بچے دیے، 85 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ ان لوگوں نے جانے مار کر ہم تک یہ بات پہنچائی ہے، یہ جان جوکھوں کی محنت ہے، تن آسانی کا کام نہیں ہے۔ بقیہ ابن مخلد رحمت اللہ علیہ جو اندلس سے نکلے، پہلا علم کا سفر کیا 18 برس کا، پھر دوسرا سفر کیا 14 برس کا، کتنے سال ہو گئے؟ 32 برس۔ ان 32 برس میں ایک قدم بھی سواری پہ نہیں طے کیا، سب پیدل کیا، سارا پیدل کیا۔ یہ تونس سے چلے، اندلس سے بغداد پہنچے تو امام احمد بن حنبل پر آزمائش تھی، ان کا درس بند تھا، نظر بند تھے، تو انہوں نے سر پیٹ لیا، میرا کیا بنے، میں تو اتنے ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا۔ تو ایک دن ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور میں تو اتنے دور سے آیا، میرا کیا بنے گا؟ کہا بیٹا میرا تو عذر دیکھ رہا ہے۔ کہا اچھا میں ایک ترکیب کرتا ہوں، میں روزانہ فقیر کا بھیس بدل کے آؤں گا، گلیوں میں صدا لگاتا ہوا فقیر بن کے آؤں گا، اور آپ کے در پہ آ کے صدا لگاؤں گا، آپ اندر بلا کے مجھے ایک حدیث بتا دیں، دو بتا دیں، تین بتا دیں۔ چونکہ زیادہ دیر بیٹھے تو بھی ان پر نگرانی تھی سی آئی ڈی کی، ان کا ہاں یہ ٹھیک۔ انہوں نے ایک کمرہ سرائے میں کرائے پہ لیا، خیر المدارس کی طرح عمارت نہیں تھی اس وقت، بےچارے ہمارے مولوی حنیف صاحب پارا پارا ہو گئے ہوں گے، میں بھی عمارت دیکھ رہا تھا، یہ سارا نظام ہمارے ذمے پڑ گیا، یہ تو مدرسے والوں کا احسان ہے نا، ذمے تو ہے کوئی، احسانن ہے، ذمے کوئی نہیں، ورنہ طالب علم کے اپنے ذمے، اپنی روٹی کا انتظام کرے، اپنے کھانے کا انتظام کرے، اپنی کتابوں کا انتظام کرے۔ ایک سرائے میں کمرہ کرائے پہ لیا، فقیروں کا بھیس بدلتے، کاسا ہاتھ میں پکڑتے، گلیوں میں صدا لگاتے، امام کے در پر پہنچتے، وہ اندر بلاتے، کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ صرف 3 حدیثیں لکھاتے، بس کہ جاؤ بیٹا یہ آج کا سبق۔ تو جو اس طرح پڑھتے تھے تو پھر ان کے اندر میں اتر جاتا تھا، اتر جاتا تھا، رس جاتا تھا۔ ہمارے مواد اتنے کثیر ہیں کہ اوپر سے گزر جاتے ہیں، ایک لفظ بھی اندر نہیں آتا۔ آداب المتعلم میں ایک چھوٹا سا رسالہ میرے پاس، اس میں میں نے پڑھا لکھا ہوا تھا، تعلم حرفن وکرر الفن، حرف ایک پڑھو تکرار ہزار دفعہ کرو۔ ہم نے الٹا کر دی، تعلم ارفن ولا تکرر، پڑھو ہزار دفعہ، تکرار کی ضرورت ہی کوئی۔ پہلے یہ سلف کا طریقہ تھا، اس لیے امام ابو ذرا فرماتے تھے مجھے 100,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں قل ھو اللہ یاد۔ انتقال کا وقت آیا، ان کے بے ہوش تھے، ہوش نہیں تھا، محمد ابن سلمہ، ابو حاتم، منذر ابن شازان سرانے بیٹھے، محدث وقت، امام صدی، کلمہ پڑھائیں، تلقین کریں کہ جاتے جاتے کلمہ پڑھ جائیں، بے ہوش ہیں، ہوش میں تو ہے نہیں کہ ان کو بتایا جاتا، کہا جاتا۔ تو ایک عجیب طریقہ انہوں نے اختیار کیا، محمد ابن سلمہ یہ حدیث، من کانا آخر و کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث انہوں نے اس کی سند پڑھی، ان کے سرانے، حدثنی وحاق بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اتنی سند پڑھ کے خاموش ہو گئے۔ ابو حاتم نے اسی سند کو اپنے سلسلے سے پڑھا، حدثنی بندار، شروع میں مختلف ہیں آگے متفق ہیں، عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور یہ بھی کہہ کر چپ ہو گئے۔ اب یہ بے ہوش پڑے ہوئے، ہوش نہیں ہے، لیکن جس طرح پڑھا اور پڑھایا تو لا شعور میں کانوں کے ذریعے سے آواز پہنچی اور اس نے شعور کو حرکت دی، بے ہوشی ہی میں زبان چل پڑی، پڑے پڑے فرمانے لگے حدثنی ابو عاصم، ایک سند، ایک ایک استاد اوپر، ایک نسبت اوپر، حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، یہاں اگلے تو چپ ہو گئے تھے دونوں، یہ آگے چلے بے ہوشی میں، عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو قال حرمه الله على النار. حدیث مکمل کی, اس میں کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی جان اللہ کے سپر. انہوں نے ہماری طرح دورہ حدیث نہیں کیا ہوا تھا, ہمیں تو دورہ ہی پڑ جاتا ہے نا, تو انہوں نے ایسا دورہ نہیں کیا تھا, یوں پڑھا. تین ایک دن کا سبق, تین حدیث, ایک دن کا سبق. تو بھائیو اللہ ان کو جزا دے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی ہم تک منتقل کی کہ ہم لوگوں کو آگے پہنچانے والے بنے. کسی نبی کی تفصیل محفوظ نہیں, ہمارے نبی کی ایک ایک چیز محفوظ, ایک ایک تفصیل محفوظ. میں حیران ہوا, آدم عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو انجیلیں چل رہی, ایک لوقا کی ایک متی کی. جو لوقا کی انجیل ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام تک 20 واسطے ہیں, عیسیٰ بن فلاں بن مریم اور بن فلاں فلاں کر کے 20 واسطے ہیں. اور لوقا کی جو متی کی جو انجیل ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے درمیان 11 واسطے ہیں, پورے 9 باپوں کا فرق ہے. ایک انجیل 11 باپ بتا رہی اور ایک انجیل 20 باپ بتا رہی, صرف داؤد علیہ السلام تک سلسلہ پورا نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بھی 550 سال کے بعد تشریف لائے, 575 عیسوی میں آپ دنیا میں تشریف لائے. اور ہمارے نبی سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارا سلسلہ اس طرح محفوظ ہے کہ ایک جگہ بھی کوئی باپ نہیں چھوٹا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر. فہر وہ سردار ہے جسے قریشی کہا گیا, اس سے پہلے قریش کا لقب نہیں تھا. قریش ویل مچھلی کو کہتے ہیں, ویل مچھلی, جس سمندر میں ویل کی حکمرانی, عرب میں فہر کی حکمرانی, تو فہر کو ویل سے تشبیہ دیتے ہوئے قریش کہا گیا, قریش ویل مچھلی کو کہتے ہیں. بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان, یہاں تک 21 واسطے ہیں. اس کے ساتھ 21 ماؤں کے نام محفوظ ہیں. آمینہ یہ حضور کی والدہ کا نام, فاطمہ عبداللہ کی والدہ, اور سلمہ عبد المطلب کی والدہ, عاتقہ ہاشم کی والدہ, پھر آگے فاطمہ کے آگے حبی, حبی کے آگے فاطمہ, فاطمہ کے آگے ہند, ہند کے بعد معشیہ, معشیہ کے بعد ماریا, ادھر سے دادا اس کی ادھر سے دادا آ رہا ہے, ادھر سے اس کی ماں کا نام آ رہا ہے.